बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामाइन, रेडियो तेहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और सामईन, हमारी ये नशरियात शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलो हर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahltv.ir। اور سمن، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ کو بتائیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir۔ اور لیجیے اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام دریچے نشر ہوگا، اور اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں مقدس دفاع کی سالگرہ کی تقریبات، مسلح افواج کی پریڈ، جدید ترین دفاعی وسائل کی نمائش اور غاصب سین حکومت کو انتباہ۔ ایٹمی معاہدے سے ایران نہیں بلکہ امریکہ نکلا ہے، جس نے گرہ لگائی ہے وہی اس کو کھولے۔ امریکہ کے خارجہ پالیسی کے ماہرین کے اجلاس سے صدر ایران کا خطاب۔ ہندوستان میں قومی تحقیقات ایجنسی این آئی اے کے ملک گیر چھاپے، دہشت گردوں کے ساتھ تعاون اور فنڈنگ کے شبہ میں پاپولر فرنٹ کے 100 سے زائد اراکین کی گرفتاری۔ اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون کی سیکورٹی ناکابندی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کا شاخصانہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ دفاع مقدس کی سالانہ پریڈ کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی ہے۔ دفاع مقدس کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، اور صوبائی دارالحکومتوں میں مسلح افواج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ دفاع مقدس کی مرکزی پریڈ تہران میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی۔ مائع ایندھن سے چلنے والا یہ سنگل اسٹیج میزائل 1400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور اس پر نصب وار ہیڈ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے دفاع مقدس کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں دفاع مقدس کا دور قوم کی تجدید حیات کا نقطۂ آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع مقدس نے ایرانی قوم کو طاقت کے عالمی توازن اور ڈھانچے کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری کہنا تھا کہ ایرانی قوم بارہا اپنی امن پسندی کو ثابت کر چکی ہے، لہذا ہماری عسکری طاقت صرف اپنے دفاع کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج زمینی، فضائی، بحری اور خلائی میدان میں ہماری مسلح افواج ملکی طاقت اور توانائیوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے واضح کیا کہ ہماری دفاعی طاقت نے نہ صرف اندرونی استحکام پیدا کیا بلکہ ملک کی ہمہ گیر ترقی کا راستہ بھی ہموار کر دیا ہے، اور ہم اس پیش رفت کو دشمن کے مقابلے میں ایرانی قوم کی استقامت و فداکاری کی دین سمجھتے ہیں ایران کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر کہنا تھا کہ ہمیں خلیج فارس کے جنوبی ملکوں سے امید ہے کہ وہ صہیونیوں کی فتنہ انگیزی سے ہوشیار رہیں گے، کیونکہ صہیونی حکومت کی موجودگی خطے کی سلامتی میں حائل ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کے مسلح افواج علاقے میں صہیونی حکومت کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی خطرے کی صورت میں صہیونی عناصر اور ان کے حامیوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران ایک منصفانہ اور منطقی سمجھوتے کے حصول کے لیے بامقصد مذاکرات کا خواہاں ہے۔ نیویارک میں امریکہ کے خارجہ پالیسی ماہرین کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران خطے میں بیرونی طاقتوں کی ہر قسم کی مداخلت کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی جانب سے خطے کے مسائل میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کی اہم ترین وجہ افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایٹمی معاہدے سے ایران نہیں بلکہ امریکہ نکلا ہے، جس نے گرہ لگائی ہے وہی کھولے۔ سامعین، اس خبر کی مزید تفصیلات آپ خبروں کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ میں سماعت فرمائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مغرب کے دوہرے معیاروں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کھلی مثال قرار دیا ہے۔ نیویارک میں فن لینڈ کے صدر سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے انسانی حقوق کے بارے میں مغرب کے دوہرے معیاروں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ صدر ایران کہنا تھا کہ مغرب کے دوہرے معیار ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کھلی مثال ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے بات زور دے کر کہی کہ انسانیت اور انسانی حقوق کا دفاع ایران کی ترجیحات میں ہمیشہ سر فہرست رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو ظالمانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کی سیاست دراصل امریکی عسکریت پسندی کا تسلسل ہے، جس کا مقصد دنیا کے آزاد ملکوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پابندیاں اسلامی جمہوری ایران کو پیش رفت سے روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ فن لینڈ کے صدر نے اس ملاقات میں کہا کہ ہیلسنکی اور تہران کے درمیان اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی بھی قسم کا انحراف نہیں پایا جاتا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ آئی اے ای اے نے اپنی متعدد رپورٹوں بارہا ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق کی ہے، لہذا دشمن ممالک ہنگامہ آرائی کے ذریعے اپنے مد نظر اہداف تک نہیں پہنچ سکتے۔ محمد اسلامی نے مزید کہا کہ جو لوگ ایران کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں ان سے کامیابی برداشت نہیں ہو سکے گی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے شنگھائی تعاون تنظیم میں رکنیت کو بھی ایران کی ایک اور بڑی کامیابی اور برسوں کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ یاد رہے کہ صہیونی حکومت، امریکہ اور بعض یورپی ممالک ایران پر غیر اعلانیہ ایٹمی سرگرمیوں کا الزام عائد کرتے چلے آئے ہیں، تاہم اب تک ایسا کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے جو کہ ٹھوس شواہد پر مبنی ہو۔ ہندوستان کے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے شبہ میں 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق این آئی اے نے جمعرات کو دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ لنک کے خلاف ملک گیر کارروائی انجام دی۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی، راجستھان، تلنگانہ، اتر پردیش، کرناٹک اور بہار میں این آئی اے کے چھاپوں میں دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 100 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں گرفتار کیے جانے والے پاپولر فرنٹ کے کارکنوں کا تعلق دہلی کے شاہین باغ علاقے اور لکھنؤ سے بتایا گیا ہے۔ این آئی اے نے ایک بیان جاری کر کے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کارکنوں پر مبینہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے تربیتی کیمپ قائم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس صدر کے الیکشن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ میں کانگریس پارٹی کے الیکشن انچارج مدھوسودن مستری کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پارٹی صدر کے الیکشن کے لیے جمعرات 22 ستمبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 24 سے 30 ستمبر تک 11 بجے سے 3 بجے شام تک وصول کیے جائیں گے۔ کانگریس کے الیکشن انچارج نے بتایا کہ کاغذات کی جانچ پڑتال 1 اکتوبر کا انجام دے کر امیدواروں کی فہرست اسی دن شام تک جاری کر دی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 17 اکتوبر کو 10 بجے دن سے شام 4 بجے تک انجام پائے گی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے پیشگی اقدامات کے تحت وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کے راستوں پر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کے اطراف میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور ڈی چوک کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ صوبوں کی پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ایسی حالت میں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کرنے والے صوبوں میں گورنر راج کی دھمکی دے رکھی ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ڈی چوک کو کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بلاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے شرکا نے ڈی چوک کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید خبردار کیا کہ اگر پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکا نے ڈی چوک تک پہنچنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفوں کے مرحلہ وار منظوری کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے اراکین کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اراکین قومی اسمبلی کا اصلی فریضہ ہے۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو نیب نے 50 کروڑ روپے مالیت سے کم کے بدعنوانی کے معاملات کی تحقیق نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بات کا اعلان قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد بیان جاری کر کے کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ نیب ایسے کسی معاملے کی بھی انکوائری نہیں کرے گی جس سے 100 سے کم لوگ متاثر ہوئے ہوں۔ پاکستان قومی احتساب بیورو نیب کی طرف سے جاری ہونے والے پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی کہ احتساب کے نئے قانون پر عمل کیا جائے گا اور بدعنوانی کے صرف انہیں معاملات کا نوٹس لیا جائے گا جن کی مالیت 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہو اور جن سے کم 100 افراد متاثر ہوئے ہوں۔ پاکستان میں دوہری شریعت رکھنے والے افراد کو حساس عہدوں سے ہٹانے کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نیز دیگر ملکوں کے شریعت رکھنے والے اعلی افسران کی حساس عہدوں پر تعیناتی پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پی اے سی چیئرمین نور عالم نے کہا کہ جن افراد نے کسی دوسرے ملک سے وفاداری کا حلف لیا ہو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پی ایس سی چیئرمین نے زور دیکر کہا کہ اگر دوہری شریعت والے افسران کو ملازمت سے برطرف نہیں کیا جا سکتا تو انہیں اہم اور حساس عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب سیاسی گفتگو کے تحت پیش خدمت ہے ایک تفصیلی اہم رپورٹ۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران ایک منصفانہ اور منطقی سمجھوتے کے حصول کے لیے بامقصد مذاکرات کا خواہاں ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ۔ نیو یارک میں امریکہ کے خارجہ پالیسی ماہرین کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران خطے میں بیرونی طاقتوں کی ہر قسم کی مداخلت کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی جانب سے خطے کے مسائل میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کی اہم ترین وجہ افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ صدر نے واضح کیا کہ افغانستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے 20 سالہ قبضے اور مداخلت کا ہی نتیجہ ہے۔ ویانا مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران ایٹمی معاہدے سے باہر نہیں نکلا، اور ہمارے اور معاہدے کے تحت اپنے وعدے بھی پورے کر چکا ہے، لیکن اس کے برخلاف امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکل گیا اور یورپی ممالک بھی اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے گریزاں رہے۔ مذاکرات میں تعطل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں صدر کا کہنا تھا کہ سمجھوتے کے حصول میں لگی گرہ وہی کھولے جس نے گرہ لگائی ہے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے اے نے اپنی 15 رپورٹوں میں ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے پرامن ہونے اور عدم انحراف کی تصدیق کی ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران جس خطے میں واقع ہے اسی خطے میں بعض دوسرے ممالک بھی ایٹمی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، حتیٰ ایٹمی ہتھیار بنانے والی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، لیکن نہ تو آئی اے اے کو اس سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی بڑی طاقتیں اس کو قابل تشویش سمجھتی ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کے مغربی دعووں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ممالک جمہوریت کے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں فلسطین میں آزادانہ ریفرنڈم کا راستہ ہموار کرنا چاہیے تاکہ اس علاقے کے تمام فلسطینی، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان، اپنے مستقبل کا خود تعین کر سکیں۔ صدر ایران نے یوکرین میں جاری لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں 8 سالہ جنگ کا تلخ تجربہ ہے اور یہ جنگ امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے اکسانے پر ہمارے خلاف مسلط کی گئی تھی، لہذا ہم جنگ یوکرین کو ختم کرانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے مغربی پالیسی کو دوہرے معیاروں کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے دعوے داروں کو امریکہ اور مغربی ملکوں میں پولیس کے ہاتھوں عورتوں اور مردوں کے قتل کے واقعات کی سرکاری رپورٹیں کیوں دکھائی نہیں دیتی۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن بنا رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلقات کا مطلب صرف چند ایک مغربی ملکوں کے ساتھ تعلقات نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے ان دنوں نیویارک کے دورے پر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی، ٹل گئی سخت گھڑی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 شہریور، 25 سفر المظفر اور 22 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ستمبر سن 1828 عیسوی کو موجودہ جنوبی افریقہ میں زولو بادشاہت کے بانی اور قبیلے کے سردار شاکا کو ان کے دو سوتیلے بھائیوں نے قتل کر دیا۔ شاکا 1815 عیسوی میں زولو قبیلے کے سردار بنے اور جلد ہی اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں اضافہ کر لیا، یہاں تک کہ شاکا کے دور میں زولو قبیلہ انتہائی طاقتور بن گیا۔ شاکا کے قتل کے بعد ان کا ایک بھائی ان کا جانشین بنا۔ زولو حکومت نے آخر کار 1880 عیسوی میں برطانیہ سے شکست کھائی اور اس کا شیرازہ بکھر گیا اور یہ محدود اختیارات کی کئی حکومتوں میں تقسیم ہو گئی۔ زولو قوم آج بھی جنوبی افریقہ میں ایک نسلی اقلیت شمار ہوتی ہے اور انکاتا فریڈم پارٹی ان کی نمائندہ جماعت ہے۔ پچیس سفر المظفر سن 1340 ہجری قمری کو احمد رضا خان بریلوی نے وفات پائی۔ وہ ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مولانا نقی علی خان خود بھی ایک بلند پایا عالم دین تھے۔ انہی کی تربیت کے زیر اثر احمد رضا خان نے 4 برس کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ پھر 13 برس کی عمر میں علوم دینی کی تعلیم مکمل کر کے منصب افتاء پر فائز ہوئے۔ آپ نے ہندوستان کے شہر بریلی میں ایک دینی تعلیمی مرکز قائم کیا جو جامع مظہر الاسلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد رضا خان بریلوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے کہ جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ وہ ایک توانا شاعر بھی تھے، لہٰذا انہوں نے نعت اور منقبت کے میدان میں وسیع کام کیا اور اس صنف سخن کے علاوہ انہوں نے کسی اور میدان میں شاعری نہیں کی۔ ان کی نعت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان کی گہری عقیدت کی غم ماضی کرتی ہے۔ بائیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو برصغیر کے معروف عالم دین، دانشور اور مفکر علامہ ابوالعلیٰ مودودی نے وفات پائی۔ وہ سن 1903 عیسوی میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک صحافی کی حیثیت سے کیا اور دہلی سے نکلنے والے جمعیت علماء ہند کے اخبار الجمعیت سمیت متعدد اخبارات سے بطور مدیر منسلک رہے۔ سن 1925 عیسوی میں علامہ مودودی نے الجمعیت اخبار کی ادارات چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ حیدرآباد سندھ چلے گئے۔ یہیں سے انہوں نے سن 1932 عیسوی میں ترجمان القرآن نامی رسالہ جاری کیا۔ انہوں نے سن 1941 عیسوی میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک سیاسی و مذہبی تنظیم قائم کی۔ علامہ مودودی کی تحریر کردہ کتابوں کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے اور وہ پہلی بزرگ مذہبی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کھل کر اور سنجیدہ حمایت کا اعلان کیا۔ اکتیس شہریور 1359 ہجری شمسی کو عراقی فوج کے وسیع ہوائی اور زمینی حملے سے ایران کے خلاف عراق کی فوجی جارحیت شروع ہوئی۔ بڑی طاقتوں نے جو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خلیج فارس میں اپنے مفادات خطرے میں دیکھ رہی تھیں، عراق کی حمایت کی اور علاقے کی باس حکومتوں نے صدام کی وسیع مالی، فوجی، سیاسی اور تشہیراتی مدد کی، لیکن وہ اپنے مقصد یعنی نو تشکیل شدہ اسلامی جمہوری نظام کو ختم کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ با ایمان مسلمان مجاہدین نے شجاعت و بہادری کے ساتھ جارے عراقی افواج کا مقابلہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ہاتھوں پے در پے شکست کھانے کے بعد بلاخر صدام کی جاری افواج بین الاقوامی سرحدوں پر دھکیل دی گئی اور 29 مرداد سن 1367 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی بنیاد پر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، نیز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے مطابق عراق کی حملہ آور اور جنگ شروع کرنے والے ملک کی حیثیت سے نشاندہی ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں عراقی جارحیت کے مقابلے میں ایران کے مسلمان قوم کے مقدس دفاع کی اہمیت کے پیش نظر ہر سال ہفتہ دفاع مقدس منایا جاتا ہے جو 31 شہریور کو شروع ہوتا ہے۔ بائیس ستمبر سن 1988 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب اور شاعر رئیس امروہی کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا اصلی نام سید محمد مہدی تھا۔ رئیس امروہی نے ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہی حاصل کی اور 1941 عیسوی میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز مراد آباد کے ادبی ماہنہ میں مسافر سے کیا۔ وہ آخری سانس تک صحافت سے وابستہ رہے۔ رئیس امروہی ایک قادر الکلام شاعر تھے اور انہوں نے 13 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں وہ سوا عرفانی تخلص کرتے تھے۔ وہ ایران کے اسلامی انقلاب سے بے حد متاثر تھے اور نصر من اللہ والفتح القریب اور اللہ اکبر خمینی رہبر، ترانے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور اسلامی انقلاب سے ان کے قلبی لگاؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی سلسلے وار پروگرام، اور اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے، تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی مناسبت سے ہم آج کے پروگرام میں ہفتہ دفاع مقدس کے سلسلے میں عرائض پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
We'll be right back۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے پہلے ہفتے کو ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کا نام دیا گیا ہے کہ جو 31 شہریور سے 6 مئی مطابق 22 سے 28 ستمبر تک منایا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کے 2 سال بعد ہی عراق کے باسی ڈکٹیٹر صدام نے سامراجی طاقتوں بالخصوص امریکہ کی ایما پر ستمبر 1980 میں ایران کے خلاف ہوائی اور زمینی جنگ کا آغاز کر دیا۔ 31 شہریور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر 1980 کو عراق کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ کے نوخیز نظام کا تختہ پلٹنے کے مقصد سے مکمل منصوبے کے ساتھ ایران کے خلاف بھرپور جنگ کا آغاز کر دیا۔ عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین عراقی ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے اور 1975 کے الجزائر کے معاہدے کو پھاڑ کر ایران پر باسی حکومت کے حملے کے آغاز کا اعلان کیا۔ ایران اور عراق نے 6 مارچ 1975 کو الجزائر معاہدے پر دستخط کرنے کے ذریعے کئی برسوں سے جاری اختلافات اور سرحدی تنازعات کا خاتمہ کیا تھا۔ اگرچہ اس معاہدے اور اس کے تمام ملاقات پر دستخط بغداد میں کیے گئے، لیکن چونکہ اس وقت کے الجزائر کے صدر ہواری بومدین اور اس ملک کے حکام نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اس لیے یہ معاہدہ الجزائر معاہدے کے نام سے مشہور ہوا۔ صدام حکومت نے 6 سال بعد یعنی 1980 میں الجزائر معاہدے کو ایک طرفہ طور پر ختم کر دیا اور اسی سال 22 ستمبر کو ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ ایسی حالت میں ایران پر مسلط کی گئی تھی کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران استکباری طاقتوں بالخصوص امریکہ کے شدید دباؤ میں تھا اور ایرانی عسکری قوتیں ابھی تک تشکیل نو اور تنظیم سازی کے مراحل میں تھیں۔ سامراجی طاقتوں کے دیے ہوئے ہتھیاروں اور ان کی مکمل حمایت کے نشے میں چور صدام کا خیال خام یہ تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر تہران پر قبضہ جما لے گا، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایمانی و اسلامی جذبے سے سرشار ایرانی عوام اور ملک کے جانباز سپاہیوں نے اپنی مثالی شجاعت و بہادری کے ساتھ غیروں کی دی ہوئی طاقت پر نازاں ڈکٹیٹر صدام کی فوج کا مقابلہ کیا اور اسے ذلت آمیز اور تاریخی شکست سے دوچار کر دیا۔ صدام جو ایک ہفتے میں تہران پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس نے جنگ تو شروع کر دی مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگ 8 برسوں تک جاری رہے گی۔ ایران کے بالمقابل برسر پیکار بظاہر صدام کی فوج کے پیچھے امریکہ، سابق سوویت یونین، مغربی ملکوں اور علاقے کی رجت پسند عرب حکومتوں کی مکمل مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کار فرما تھی، مگر اس کے باوجود صدام اور اس کے علاقائی و غیر علاقائی آقاؤں کو کامیابی نصیب نہ ہوئی اور جمہوری اسلامی کی نابودی پر مبنی ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ صدام کی حکومت کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ یہ جنگ 20ویں صدی کی سب سے بڑی روایتی اور ویتنام جنگ کے بعد دوسری طویل ترین جنگ تھی۔ اس مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام نے اپنی عزت و شرف، انقلاب اور عرضی سالمیت کے دفاع میں 2,13,000 شہدا اور 6,72,000 زخمیوں کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ اس جنگ میں ایران کے 40,000 افراد کو قیدی بھی بنایا گیا۔ صدام حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کے خلاف وسیع اہداف کا تعاقب کرتے ہوئے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ ان اہداف میں اسلامی جمہوریہ ایران کے زوال کا خواب سر فہرست تھا، لیکن ایرانی قوم نے ایمان سے سرشار اپنی مزاحمت کے ساتھ اور اپنی دینی اور حب الوطنی کے جذبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دی بلکہ جہادی ثقافت، ایثار و قربانی اور مزاحمت کی شکل میں بے مثال اور منفرد کارنامے بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ جس طرح سے کہ ایران کا اسلامی انقلاب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوا، مقدس دفاع کے دوران بھی آپ ہی کے رہنما ارشادات اور قیادت کے سائے میں ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ گزشتہ 200 برسوں میں یہ پہلی بار ہوا کہ ایران نے ایک غیر مساوی جنگ میں اپنی زمین کا ایک بالش حصہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بھرپور استقامت و مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں، جنگ میں ہم نے ستمگروں کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹا دی، جنگ میں ہم نے اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیا، جنگ میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، ہم نے مشرق و مغرب کی دو سپر طاقتوں کے طلسم کو توڑ دیا اور ان کی ہیبت کو چکنا چور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مقدس دفاع کے سائے میں ملت ایران اور اسلامی معاشرے کو قابل قدر اور پائیدار کامیابیاں حاصل ہوئیں، جن کا تجزیہ اسلامی اور عوامی مزاحمتی ثقافت کے عنوان سے کیا جا سکتا ہے۔ خود اعتمادی کی تقویت، مذہبی عقائد کا پروان چڑھنا، تخلیقی صلاحیتوں کا ابھرنا، سماجی ہم آہنگی میں اضافہ اور قومی اتحاد کو مستحکم کرنا، اسلامی جمہوریہ ایران کے اختیارات کا استحکام، ملک کی آزادی و استقلال کی ضمانت، بڑی طاقتوں کے خلاف جد و جہد کا آئیڈیل قائم کرنا اور اسلامی بیداری میں مدد کرنا، وہ اہداف تھے کہ جو 8 سالہ مقدس دفاع کے نتیجے میں نمایاں ہوئے اور ان کو فروغ حاصل ہوا۔ مذہبی عقائد کے حامل ہونے کے سبب مقدس دفاع کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مزاحمت و ایثار کی ثقافت جغرافیائی سرحدوں سے ماورا بھی اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہی، اس طرح سے کہ خطے میں اسلامی مزاحمتی محاذ کی تشکیل اور توسیع کو ایرانی قوم کے مقدس دفاع کے اہم ترین آثار و برکات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی اور جارحانہ طاقت ایسی ہے کہ وہ میزائلوں اور ڈرون سمیت تمام قسم کے ہتھیاروں کی تیاری میں پیش رفت اور بین الاقوامی پانیوں میں مقتدرانہ موجودگی کی وجہ سے علاقائی اور بین الاقوامی طاقت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ آج ایرانی بحریہ کا طاقتور بحری بیڑا اغیار سے وابستگی کے بغیر دور دراز کے سمندروں میں موجود ہے اور اس سرحد کے جیالے ملکی مفادات اور جہاز رانی کی سلامتی کے محافظ ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی طاقت اور ٹیکنالوجی صرف اس کی ساخت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جدید ترین جارے ڈرونز کو انٹرسٹ کرنا اور اسے اپنے دام میں گرفتار کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی مقامی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجیوں کا ایک اور حصہ ہے، اور امریکہ کے فوجی اور جاسوسی کے جدید ترین ڈرون طیاروں کا کنٹرول حاصل کرنا اور ایرانی ماہرین کے توسط سے اسے زمین پر اتار لینا ان صلاحیتوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ ایران نے انواع و اقسام کے ڈرون بنانے، خاص طور پر دفاعی اور فوجی شعبوں میں بھی حالیہ برسوں میں حیرت انگیز ترقی کر کے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کی ہے۔ شاہد، مہاجر، کمان 22، سیمر، غزہ اور کرار نامی ڈرونز ایسے ڈرون طیارے ہیں کہ جو دفاعی صنعتوں اور ایرانی مسلح افواج کے ماہرین کے ہاتھوں تیار کیے گئے ہیں کہ جن سے ملک کی دفاعی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر ہر سال قومی سطح پر جشن اور خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مسلح افواج کی پریڈ، نئے فوجی ساز و سامان کی نمائش اور رونمائی اور طاقت کا مظاہرہ شامل ہے۔ ہم یہاں پر اپنی اس گفتگو کا اختتام رہبر انقلاب اسلامی کے اس بیان سے کرتے ہیں۔ حضرت امام خامنہ ای نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر عراقی جارحیت کے دوران اصل فریق صدام اور باس پارٹی نہیں تھی، بلکہ اصل فریق اور مد مقابل امریکہ جیسی طاقتیں تھیں جنہیں اسلامی انقلاب سے کاری ضرب لگی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ جنگ بھڑکانے والی طاقتوں کا اصل مقصد ایران کے اسلامی انقلاب کو نابود کرنا تھا۔ ان طاقتوں نے صدام کی جاہ طلبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس جنگ میں آگے کر دیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بعد میں منظر عام پر آنے والی دستاویزات سے واضح ہو گیا کہ جنگ سے پہلے صدام نے امریکیوں سے سمجھوتا کر لیا تھا، جس کے تحت دوران جنگ مال بردار بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے اور وہاں سے صدام کے لیے ہتھیار سپلائی کیے جاتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ دفاع مقدس کے دوران برطانیہ، فرانس، سابق سوویت یونین اور یوگوسلاویا ہمارے خلاف سرگرم تھے، ایران کو کم ترین وسائل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، کوئی چیز ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی تھی، اس کے مقابلے میں معراج طیاروں سے لے کر انٹیلیجنس معلومات تک، توپوں اور ٹینکوں سے لے کر کیمیائی ہتھیاروں تک ہر چیز صدام کو فراہم کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ صدام نے نہ صرف ہمارے خلاف بلکہ خود عراقی قوم کے خلاف بھی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ حلبچہ کا واقعہ اس کی زندہ مثال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن نے جنگ شروع کی اور اس کا مقصد اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کو نابود کر کے ہمارے ملک میں ایک پٹھو اور کمزور حکومت کو اقتدار میں لانا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک ملک کے خلاف سفارہ تھیں کہ اس کو ختم کر دیں اور اس پر قبضہ کر لیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ وہ 8 سال تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے لیکن کچھ نہ کر سکے، جبکہ ایرانی قوم نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دفاع مقدس کو ملی تشخص اور ایرانی قوم کے دانشمندانہ اقدامات کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دفاع مقدس میں حصہ لینے والے مجاہدین اور سپاہیوں کی یاد منانا ایک قومی ذمہ داری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دفاع مقدس کے دوران اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں داد شجاعت حاصل کرنے والے جابازوں نے واضح کر دیا کہ ایران کی سرحدوں اسلام کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ مجاہدین اسلام نے قومی وقار اور ناموس وطن کا دفاع کیا اور ان میں سے بہت سے شہید ہو گئے اور جو باقی بچے انہوں نے جنگ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
「こっち」 یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخی کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، ہمارے دشمن خود سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ ملت ایران نے انہیں میدان سے نکال باہر کیا۔ اقوام متحدہ میں صدر رئیسی کا شاندار خطاب۔ روزنامہ جمہوری اسلامی، حالات سے غلط فائدہ اٹھانے والے ہمارے ہمدرد نہیں، مہسا امینی کے والد کا بیان۔ صدر کی جانب سے پیغام سے سکون ملا۔ نیو یارک ٹائم، روس یوکرین کو ختم کرنا چاہتا ہے، بائیڈن کی اقوام متحدہ میں تقریر۔ سامن، روزنامہ وطن امروز نے لکھتا ہے مزاحمت ہاں سر تسلیم خم کرنا کبھی نہیں۔ ہفتہ دفاع مقدس کے آغاز کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے گزشتہ روز ایران پر مسلط کردہ جنگ کے مجروحین اور کمانڈروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر فرمایا کہ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی وہ دراصل ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی پر مغرب کا فطری رد عمل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ملت ایران نے انقلاب کر کے صرف ایک بدعنوان اور وابستہ نظام کو شکست اور امریکہ اور عالمی استکبار کو جھٹکا نہیں دیا بلکہ عالمی سامراج کے لیے خطرہ پیدا کیا، اور مغرب اور مشرق نے اس خطرے کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے صدام کو ایران پر حملے کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایران پر مسلط جنگ کر کے دیگر قوموں کے لیے ایرانی عوام کے نئے پیغام کو روکنے کی کوشش کی گئی جو امریکہ سے خوفزدہ نہ ہونے اور عالمی نظام اور ناانصافی کے نظام کے مقابل ڈٹ جانے کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ نے فرمایا کہ جنگ کے ابتدائی ایام میں ہی بعض ایسے اشخاص تھے جو بالواسطہ طریقے سے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر زور دے رہے تھے, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کا راستہ اپنایا اور ملت ایران پر بھی ثابت ہو گیا کہ کامیابی, ترقی اور ملک کی حفاظت مزاحمت اور استقامت کے ذریعے ہی ممکن ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سیاست, اقتصاد اور ثقافت کے میدانوں میں ذہانت پر مبنی استقامت کے نتیجے میں قومی سطح پر خود اعتمادی حاصل کی. روزنامہ گارڈین لکھتا ہے, برطانیہ ہمارے ملک کو بری طرح اتحاد کی ضرورت ہے, لیکن ٹرسٹ کی حکومت اسے بے رحمی کے ساتھ دولت مند اور غریب میں بانٹ رہی ہے. سابق برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ برطانوی عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ توانائی کی قیمتوں پر روک لگائی جائے گی, اور اب دسیوں لاکھ عوام کو اس وقت جھٹکا لگے گا جب انہیں پہلی اکتوبر سے انرجی بل کی قیمتوں میں 25% اضافہ دکھائی دے گا. حکومت نے حالات کو سنبھالنے کے لیے گرمیوں میں کچھ نہیں کیا, اب 10 دنوں میں بلوں میں سالانہ 2500 پاؤنڈ کا اضافہ ہونے والا ہے. یورک یونیورسٹی کے ماہرین نے اعلان کیا کہ اکتوبر میں 41 لاکھ گھرانوں کی 20% آمدنی انرجی کے اخراجات میں جائے گی, جبکہ مئی کے مہینے تک ان کی تعداد بڑھ کر 74 لاکھ تک پہنچ جائے گی. بتایا جا رہا ہے کہ غربت نے برطانوی عوام پر کبھی بھی ایسا وار نہیں کیا تھا. گورڈن براؤن نے کہا کہ وزیر اعظم ٹرس کی جانب سے 150 ارب ڈالر کے پیکج کے لیے اتنی بری منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ اس سے درپیش موسم سرما میں 50 لاکھ بچوں کو غربت سے بچایا نہیں جا سکے گا. برطانوی عوام کی بھی بڑی تعداد اس سال فوڈ بینکوں اور امدادی غذا سے وابستہ ہونے والی ہے. اور سامعین, اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ڈان, عمران خان حقیقی آزادی کی تحریک ہفتے کے دن سے شروع کر رہے ہیں. نوائے وقت, سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں, گرفتار نہ کیا جائے, اسحاق ڈار. دی ہندو, طلبہ کس طرح سے تنوع کو سمجھے جب کسی کو کلاس روم میں جانے کی اجازت نہیں, حجاب کے معاملے پر سپریم کورٹ کا سوال. سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے, اب عالمی برادری کی توجہ دلائیں گے, دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کروں گا شہباز شریف. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب اور اس موقع پر ہونے والی ملاقاتوں میں دنیا کو پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والے انسانی المیہ کے بارے میں آگاہ کریں گے. منگل کو وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ وہ نیویارک پہنچ چکے ہیں, دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے اور پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر عالمی برادری کی توجہ دلائیں گے. شہباز شریف نے اقوام متحدہ اجلاس کے موقع پر آسٹریا کے چانسلر, اسپین, ایران اور فرانسیسی صدور, نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں. نیو یارک میں نمائندہ جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں حوصلہ افزا رہیں, ان میں پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد پر گفتگو ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی اجلاس میں اپنی تقریر میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو بھی اجاگر کریں گے. انہوں نے بتایا کہ آسٹریا کے چانسلر, اسپین کے صدر اور فرانس کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. روزنامہ قومی آواز نے لکھا ہے, بھارت جوڑو یاترا, یہ عوامی جذبات کا سیلاب ہے جو نفرت کو بہا کر لے جائے گا اور خیر سے گالی قائم کرے گا. کانگریس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے لوگوں کی زبردست بھیڑ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا میں عوامی سیلاب امڈ رہا ہے. بھارت کو ایک بنانے کے لیے, نفرت کو مٹانے کے لیے آئیے بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ جڑ کر اس ملک کو متحد کیجیے. دوسرے ویڈیو میں بتایا گیا کہ راہل گاندھی نے کیرالا کے ضلع الاپویا کی آنگن واڑی کارکنوں سے ملاقات کی اور کم اجرت اور کام کی خراب صورتحال سے متعلق مسائل کی معلومات حاصل کیں. اس موقع پر راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے ان کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا. ایک ٹویٹ میں کانگریس نے لکھا کہ یہ عوامی جذبات کا سیلاب ہے جو نفرت کو بہا کر لے جائے گا اور آپسی خیر سگالی کو قائم کر جائے گا. بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ جڑ کر نفرت کے خلاف جنگ لڑیے. اور آخر میں ارنا نیوز کی ایک خبر سے اپنے پروگرام اختتام کرتے ہیں. علاقے کی عرب زبان اور عالمی میڈیا کی صدر رئیسی کے خطاب پر گہری نظر. الجزیرہ نیوز چینل نے صدر رئیسی کی تقریر کے اس حصے کو لائیو کوریج دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار کے درپے نہیں اور 2015 میں ہونے والے ایٹمی معاہدے کی نابودی کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ الجزیرہ نے اپنی سرخیوں میں صدر ایران کے اس بیان پر فوکس کیا کہ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر دستخط اور اس کی تمام شکوں پر عمل کیا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے۔ سامن پروگرام دریچے کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام ایرانی مشاہیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔
دریچے، سامعین پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے ایک سال مکمل ہونے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین افغانستان سے امریکی فوجیوں کے شرمناک انخلا کو ایک سال گزر چکا ہے، اگرچہ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ اس نے افغانستان سے قبضہ ختم کر کے اس ملک کو تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے طرز عمل اور کارکردگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب بھی افغانستان کو یرغمال بنائے ہوئے ہے اور اس ملک کے عوام کے مسائل امریکی اثرات کی وجہ سے جوں کے توں ہیں۔ ایسے حالات میں جب انہیں پہلے سے زیادہ مالی اور اقتصادی امداد کی ضرورت ہے، مظلوم افغان قوم کے بیرون ملک اثاثوں کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے روکنا افغان قوم کی املاک کی کھلی اور عوامی چوری کے برابر ہے۔ اس امریکی اقدام کی وجہ سے افغانستان کی قوم کو کئی معاشی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوحا معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے طالبان کو سزا دینے کے لیے امریکہ نے تقریباً 10 ارب ڈالر کے افغان اثاثے ضبط کر لیے ہیں اور انہیں واپس کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دراصل افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے ایک سال بعد بھی یہ ملک واشنگٹن کا یرغمال ہے۔ افغانستان میں اچانک سیاسی تبدیلیاں اور امریکی انخلا نہ صرف افغان عوام کے مختلف طبقوں میں تشویش کا باعث بنا، بلکہ لاکھوں افغانوں کی نقل مکانی اور افغان مہاجرین کو مختلف ممالک میں بھیجنے کا سبب بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2021 میں ایک محفوظ ملک بنانے کا دعویٰ کرنے والے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر کے نہ صرف اسے غیر محفوظ بنایا بلکہ افغان عوام کو ان کے گھروں سے بے گھر بھی کیا۔ اس دوران میڈیا کے حلقوں کی طرف سے جس چیز پر توجہ کم کی گئی وہ افغان عوام کے ساتھ قابضین کا غیر انسانی رویہ ہے۔ قبضے کے دور میں نیوز سینسرشپ کے باوجود افغان عوام کے ساتھ امریکیوں کے برے رویے کی خبریں آتی رہیں۔ تشدد، منمانی اور رات کی گرفتاریاں، جنہیں صدر حامد کرزئی افغانستان کے سابق صدر نے ڈاکہ قرار دیا تھا، افغانستان میں امریکی افواج کے جرائم کا صرف ایک معمولی حصہ ہے۔ قصہ مختصر، آج افغان عوام کی بدقسمتی اور ابتر صورتحال اس ملک پر برسوں کے امریکی قبضے کا نتیجہ ہے۔ یہ امریکی جرائم کی پوری تصویر ہے اور افغانستان میں امریکہ کا حقیقی کردار ہے۔ امریکہ نے اس ملک کے ڈھانچے کو اس قدر تباہ کر دیا کہ افغانستان کے لوگ کئی دہائیوں تک اپنے ملک کی تعمیر نو اور اپنے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ افغانستان کے لوگوں کو پہنچنے والے سماجی، نفسیاتی اور طبی نقصان کو برسوں کی شب و روز کوششوں کے باوجود دور نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں امریکی قبضے کے دوران امریکی فوج نے جس نوعیت کی گولہ باری اور بموں کا استعمال کیا ہے، اس کے اثرات افغانستان میں کئی دہائیوں تک رہنے کی توقع ہے۔ ان منفی اثرات میں ذہنی اور جسمانی معذوری بھی شامل ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجی موجودگی دو دہائیوں پر مشتمل ہے۔ امریکی دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور امریکی فوج کو افغانستان میں سیکیورٹی کے قیام کے لیے کافی جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس پر امریکی خاموش ہیں۔ سامعین، افغانستان پر دو دہائیوں کے قبضے کے دوران امریکی افواج کی کارکردگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف اس ملک کے عوام کے عدم تحفظ اور قتل و غارت گری کا باعث بنے، بلکہ بعض اوقات ہلاک ہونے والے افغانوں کی لاشوں کو مسخ کر کے انہیں انجوائے کرتے بھی دیکھا گیا۔ افغانستان اور دیگر ممالک میں اپنی موجودگی اور اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ کے ہتھیاروں میں سے ایک دہشت گرد گروہوں کی تشکیل اور ان کو مضبوط کرنا ہے، جو حقیقت میں سلامتی کا بحران پیدا کر کے امریکہ کی فوجی موجودگی کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ افغانستان میں القاعدہ جیسے بہت سے دہشت گرد گروہ موجود ہیں جو افغانستان میں امریکہ کے مضموم مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ دوسری طرف افغانستان میں دہشت گرد گروہ داعش کے اضافے سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں، اور اس وقت بھی دہشت گرد گروہ داعش جیسے درجنوں شدت پسند گروہ سرگرم عمل ہیں۔ اس ملک کے سابق حکام کے مطابق شدت پسند گروہ مزید بڑھ رہے ہیں۔ داعش جیسے 20 گروہوں سے افغانستان کی سلامتی مزید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پر دو دہائیوں کے قبضے کے خاتمے کے دوران ہونے والے خوفناک دھماکوں اور افغان عوام کی ہلاکتوں سے امریکہ نے ایک عجیب دہشت پیدا کر کے کسی بھی امریکہ مخالف احتجاج کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایک افغان ماہر علی واحدی کہتے ہیں، افغانستان پر دو دہائیوں کے قبضے میں امریکہ نے اس ملک کے اقتصادی اور صنعتی ڈھانچے کو اس قدر تباہ کیا کہ ان کی بحالی کے لیے برسوں لگیں گے اور عالمی برادری کی مدد بھی درکار ہوگی۔ اس دوران افغانستان میں اپنے مفادات کا تعین کرنے بلکہ صہیونی حکومت کے راستے کھولنے کے لیے کچھ علاقائی ممالک جیسے کہ ترکی اور متحدہ عرب امارات افغانستان کے فضائی نیویگیشن کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کا دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں ہوائی اڈوں کا کنٹرول بھی شامل ہے۔ اس لیے افغانستان میں خطے سے باہر کی افواج کی موجودگی کا خطرہ امریکہ اور نیٹو کے قبضے کے بعد بھی موجود اور اس کے خطرات بدستور افغانستان کی سیاست پر منڈلا رہے ہیں۔ افغان ماہر سید حسینی بھی کہتے ہیں، امریکہ کے افغانستان سے غیر ذمہ دارانہ انخلا کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کی وجہ سے کچھ ممالک اپنے مفادات کے لیے افغانستان آئے ہیں تاکہ مسائل کے حل میں طالبان کی نااہلی کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تاہم افغانستان کے بعض پڑوسی ممالک بشمول اسلامی جمہوریہ ایران، جو ہمیشہ افغان عوام کے ساتھ رہے ہیں، افغان عوام کے مسائل کے حل میں مدد کرتے رہے ہیں۔ افغانستان کے امور کے ماہر ابوالفضل زہرانہ وند کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران چار دہائیوں سے زیادہ عرصے سے افغانستان کے عوام کے ساتھ ہے اور اس نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور بہت سے مسائل کے پیدا ہونے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے عوام کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بہرحال اگرچہ امریکہ جسمانی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل چکا ہے، لیکن امریکہ کے اس ملک کے اندرونی معاملات میں پروکسی وار جاری ہے اور افغانستان میں امریکی انٹیلیجنس افواج کی مسلسل موجودگی کو کم نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ امریکہ کے لیے اہم ہے کہ افغانستان پر قبضے کی دو دہائیوں کے دوران اس ملک میں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے اور درجنوں مغربی ثقافتی ادارے قائم کرنے کے باوجود ان کی پالیسیاں ناکام ہوئیں اور وہ عوامی ثقافت کو تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔ اسی وجہ سے امریکہ آج بھی انٹیلیجنس اور سیاسی و سفارتی اقدامات کے ذریعے افغانستان میں نسلی گروہوں اور مذاہب کے درمیان تفرقہ بازی اور اختلافات پھیلانے کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں اور آج بھی ہم ایران کے مشہور عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، باتوں اور حتیٰ موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی اور مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور بہت کچھ لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے بہت زیادہ عقیدت مند اور پیروکار تھے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کے بہت سے پہلو مبہم ہیں۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میسینیون جیسے عظیم محققین نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیضا کے ایک گاؤں تور میں پیدا ہوئے اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دنیا کے ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج انفوان شباب سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ تستری اور عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں تین بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مسلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مسلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول ایجاد کرنے کا باعث بن گئی اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار بغداد کے حکام اور فقہائے وقت نے حلاج پر گونا گون الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور 8 سال کے مقدموں کی سماعت کے بعد 24 ذی الحجہ سن 309 ہجری قمری کو ان کے قتل کا حکم دے دیا گیا۔ حلاج کے قتل کے بعد جو تصویر ان کی دنیا کے ذہنوں میں باقی رہ گئی ہے، اس سے یا تو ان کا تقدس مبہم اور غیر واضح رہ گیا ہے یا پھر تہمت و انکار کے غبار میں اوجھل ہو گیا ہے۔ گویا ان کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا کہ ان کی سرنوشت کا بیشتر حصہ مبہم اور غیر واضح ہو۔ حلاج کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اس سے ان کے اور ان کے افکار کے اہم اور مؤثر ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے، چاہے وہ افراد ہوں کہ جنہوں نے حلاج کا انکار کیا اور ان کو چھوڑ دیا اور ان کے قتل کا حکم دیا، اور وہ بھی کہ جو اس قتل کے فیصلے پر راضی ہوئے، اور چاہے وہ افراد ہوں کہ جنہوں نے حلاج کی تائید و تصدیق کی اور ان کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آئے، ان کے پیروکار تھے اور ان سے متاثر بھی تھے۔ یہ سب باتیں ان کے مؤثر کردار اور بہت زیادہ اثر انداز ہونے کی غماز ہیں، کیونکہ اگر ان کا کردار مؤثر نہیں تھا تو اس حد تک دشمنی اور تہمت و انکار کی کیا ضرورت تھی، اور اگر ان کا کردار غیر مؤثر تھا تو اتنے بڑے پیمانے پر ان کے معتقدین، پیروکاروں اور مریدوں کے درمیان ان کے تاریخی اور یادگاری اقوال اور بیانات کا چرچا نہ ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ ان کو ایک ایرانی تصوف اور عرفان کی تاریخ کی راہ میں ممتاز اور مؤثر شخصیت شمار کرتے ہیں۔ حلاج کو ان کی کتابوں سے کہیں زیادہ شہرت ان کی زندگی کے افکار و سلوک اور ان کی موت سے ملی۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ حلاج کی بہت زیادہ کتابیں تھیں کہ جن میں سے بہت کم ہی بطور یادگار باقی رہ گئی ہیں، لیکن ان کے بہت سے اقوال و اذکار اور ان کے طرز زندگی سے متعلق باتوں کی بنیاد پر کہ جو دوسروں کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور فرانس کے مشہور مستشرق لوئی میسینیون کی کتابوں کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے حلاج کے بارے میں لکھی ہیں، ان کے افکار کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ان کے بہت سے اقوال و افکار کا سب کے لیے سمجھنا اور درک کرنا مشکل ہے، اور خود حلاج نے بھی ان کو نادر اور عجیب و غریب کہا ہے، اس کے باوجود جو کوئی بھی عرفان اور عرفانی مقامات سے آشنا ہو وہ اسے درک کر سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلمے یا مختصر جملے میں حلاج کے فکری محور کو بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اور اس سے تقرب ایران کے اس نامور عارف کے آثار و افکار کا اصلی محور ہے۔ ان کی شعوری زندگی اور موت بھی ان کی اسی بلند فکری کی آئینہ دار ہے۔ حلاج کی نظر ایسی کامل اور درست نظر تھی کہ جو اس کائنات اور اس سے ماورا پر مرکوز تھی۔ ان کی راہ اور مکتب عاشقانہ خدا پرستی تھی کہ جس کی بنیاد وحدت وجود پر قائم تھی۔ حلاج خود میں ایک عظیم معنوی احساس رکھتے تھے اور وہ وصال حق کی آرزو یعنی فنا فی اللہ کے آرزو مند تھے، اور ان میں مسلسل اس احساس کا باقی رہنا ان کے فطری عشق کا غماز تھا۔ استاد زرعی کوب کا خیال ہے کہ حلاج کا تصوف شوق اور عشق کا تصوف تھا۔ وہ اپنی جانب لوگوں کو دعوت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تصوف اور مشائخ کی روش کی جانب لوگوں کو بلاتے تھے۔ وہ تو بس خدا سے عشق کی جانب بلاتے تھے، وہ خدا کہ جو عشق ہی عشق ہے، اور ایسا عشق کہ جو انس ہی انس ہے۔ اس کا خدا عاشق سے بندگی کا خواہاں نہیں ہے، وہ عشق کا طالب ہے، وہ ایسا خدا ہے جو انسان سے دور نہیں ہے۔ حلاج نے اس روش پر ایمان کے ساتھ خود کو مکمل طور پر حق کے سپرد کر دیا تھا۔ عشق ایک شعلے کی مانند ان کے وجود سے موجزن تھا، جس پر قابو پانے یا چھپانے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ کوچہ و بازار میں اہل و نا اہل کے درمیان وقتاً فوقتاً انالحق کی صدا بلند کرتے تھے۔ حلاج خداوند یکتا کی توصیف میں کہتے ہیں، خدا کی عظمت دلوں میں سما نہیں سکتی اور آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، اور وہ جگہوں اور جہتوں میں محدود نہیں ہو سکتا، وہ فکر و خیال اور اذہان میں بھی محدود نہیں ہو سکتا، اس کا وصف ناقابل بیان ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری آتی جاتی سانسوں میں ہے، بس اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیسے جی رہے ہو۔ حلاج معتقد تھا کہ خداوند عالم کی عقل کے ذریعے شناخت سے انسان الجھن اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ جو کوئی بھی اپنی عقل کی بنیاد پر خدا کو درک کرنا چاہے گا تو عقل اسے ایسی حیرت میں ڈال دے گی کہ جس میں وہ الجھ کر رہ جائے گا، اور اسرار الہی کو اس طرح سے اس کے لیے ابہام و نیرنگ میں آمیختہ کر دیتا ہے کہ وہ شخص انتہائی حیرت کے ساتھ کہنے لگتا ہے کہ کیا یہ وہی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ حلاج کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کو خود اس کی ذات سے پہچاننا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ عبادات و طاعات سے اس سے رابطہ رکھیں اور اس سے توسل کریں، اور وہ ایسا ہے کہ جسے اس کی ذات کے سوا دیکھا اور درک نہیں کیا جا سکتا۔ حلاج فریاد کرتے ہوئے کہتا ہے، اے لوگو، خدا نے اپنی مخلوقات کو اپنے لطف و رحمت سے خلق کیا ہے اور ان پر جلوہ گر ہوا ہے، پھر ان کی پرورش اور اصلاح کے لیے ان سے پنہاں ہو گیا، کیونکہ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتا تو سب کفر کر جاتے، اور اگر پنہاں نہیں ہوتا تو سب تو اس کے شیفتہ ہو جاتے۔ حلاج اپنے اشعار میں عشق الہی کے ساتھ اپنے احوال اور ایام کو زیبا اور خوبصورت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابھی بھی عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، عشق کی موجوں کے درمیان ہچکولے کھا رہا ہوں، کبھی موجیں مجھے اوپر لے جاتی ہیں، کبھی نیچے، اور ہم پانی میں غوطہ ور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عشق مجھے بغیر ساحل والے مقام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کا نام زبان پر لائے بغیر اس کو پکارتا ہوں، اور اس کے عشق میں ہرگز خیانت نہیں کی ہے، میرا وجود برائی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہے، اور یہی میرے اور تیرے درمیان عہد تھا۔ حلاج درد مند تھا، اس کو حق کا درد تھا، اور وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس درد کا طالب تھا، اور اسے اس سے کوئی باک یا خوف نہیں تھا۔ یہی وہ عقیدہ تھا کہ جس پر تکیہ کرتے ہوئے کتاب اخبار حلاج میں اس سے نقل کیا گیا ہے۔ خدایا، میں نے جس طرح سے تیرے عشق و قرب کو درک کیا ہے، اس کی رفعت و بلندی کے سامنے ان سربا فلک پہاڑوں، زمینوں اور آسمانوں کو اپنی تمام تر عظمت و وسعت کے باوجود اسے چھوٹا اور ناچیز پا رہا ہوں، اور اگر تو اپنے عشق و تقرب کے بدلے میں مجھے بہشت فروخت کر دے اور مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا عشق و قرب مانگنا چاہے تو میں ہرگز اسے نہیں خریدوں گا، اور اگر تو جہنم کی آگ کو اس کے مختلف عذابوں کے ساتھ میرے سامنے پیش کرے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ اس